السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لک الحمد الذی لا نہایۃ لعددہ ولا انقطاع لامدہ، على عظمتك وعظمت اسمائك وصفاتك وعظیم احسانك وجزیل عطائك، اے اللہ تیرے لیے اتنی حمد ہے جس کی گنتی کی کوئی انتہا نہیں، جس کی مدت ختم نہیں ہوتی، تیری عظمت پر اور تیرے ناموں اور تیری صفات کی عظمت پر اور تیرے عظیم احسانات پر اور تیرے بھاری عطیات پر تیری حمد ہے۔ آج ہم تفسیر شروع کریں گے آیت نمبر 6 سے سورۃ یونس۔
ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون،
بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کے دلائل میں سے سورج اور چاند کی تخلیق کا ذکر تھا، اور یہاں اب اسی کے مزید دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ سورج اور چاند کی گردش کے صرف وہی فوائد نہیں جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، بلکہ ان کی گردش سے ہی دن رات پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے ہمیں دن اور رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور صرف سورج چاند ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ تعالی کی توحید پر بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن یہ کن کے لیے دلیل ہے، کن کے لیے نشانی ہے؟ جن کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہے۔ تو ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اختلاف سے مراد یہاں آپس کی کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، مراد اس سے ایک کے بعد ایک کا آنا جانا، دونوں اکٹھے نہیں آتے۔ اور اسی طرح ان کے دورانیے کا لمبا ہونا اور چھوٹا ہونا بھی مراد ہے، یعنی کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا تو یہی معنی ہے کہ ایک چلا جاتا ہے تو ایک آ جاتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے اور ہر ایک کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے، اپنا ایک کام ہے، اپنی ایک منزل ہے۔ اور اس میں کیا نشانیاں ہیں دن اور رات کے لمبے چھوٹے ہونے میں؟ آپ دیکھیں، میں کل ہی سوچ رہی تھی، عصر کی نماز ہو رہی تھی جماعت سے، تو سوچ رہی تھی کہ کہاں 6 بجے نماز شروع ہونا اور کہاں 2:40 پہ نماز شروع ہو رہی ہے، 4 گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہے غیر محسوس طریقے سے، یعنی آپ نوٹس بھی نہیں کرتے، ایک ایک دو دو منٹ کم ہوتے ہوتے کہاں تک معاملہ جا پہنچتا ہے، کتنے چھوٹے دن ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور پھر اسی طرح دوبارہ یہ سائیکل پلٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک دم ایک دن اٹھے تو سورج 7 بجے نکلا اور دوسری دفعہ 3 بجے نکلا ہوا، ایسا نہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کس طرح، یعنی اوقات تو بدلتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات اور دن کی نشانی روز ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتی ہے، اور وہ بھی غیر محسوس طریقے سے۔ پھر سورج روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے سمر میں جب سورج نکلتا ہے تو اس کی جو پہلی بیم ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، وہ وال کی ایک طرف ہوتی ہے اور پھر گھومتے گھومتے گھومتے، بالکل آج صبح اتفاق سے میں نوٹ کر رہی تھی کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے سورج نکلا تھا تو اس کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، تو دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سمر میں بالکل ایک اور اینگل پہ تھی اور کافی یعنی اس میں تبدیلی آ گئی اور دوسری جگہ سے نکل، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اللہ کے اس نظام میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح موسموں کا تبدیل ہونا، اور بھی بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بھی ہے۔ اگر سب کچھ ایک ہی خاص مخصوص طریقے پر ہوتا تو کتنا مونوٹنس ہو جاتا، اور اس تبدیلی سے اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے کہ کوئی ہے اس کے پیچھے جو یہ نظام چلا رہا ہے، یہ تبدیلیاں خود سے خود نہیں آ رہی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں رات چاہیے جیسے دن چاہیے، دن کام کے لیے چاہیے، رات آرام کے لیے چاہیے، اور رات اور دن میں جو سونے اور جاگنے کا عمل ہے یہ بھی ایک بڑا ہی اہم عمل ہے. ہم اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 جو ہے وہ سو کر گزار دیتے ہیں، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور دوران نیند ہمارا دماغ ہماری معلومات کو یاد کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ رات کے آخر میں جو چیز آپ یاد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی مینٹیننس کرتا ہے. وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، یعنی آسمانوں میں اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں، سورج چاند کے علاوہ بہت سے ستارے اور سیارے، گیلیکسیز، یعنی ایک حیرت انگیز اور ہیبت ناک سسٹم ہے جو اب تک دیکھا گیا ہے، نظر آتا ہے. اور زمین میں اللہ کی مخلوقات کی نشانیاں ہیں، جیسے حیوان ہیں، پہاڑ ہیں، بہار ہیں، انہار ہیں، اشجار ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان ساری تخلیقات میں خالق کی عظمت نظر آتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اور ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اس نظام کو دیکھیں. سورۃ یونسی میں آتا ہے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، دیکھو اس کو. لیکن ہماری کتنی ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم واقعی دیکھیں، چڑھتے سورج کو دیکھیں، غروب ہوتے سورج کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں. تو یہ نشانیاں جو ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل ہیں، اور دوسری طرف قیامت کے قائم ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں. یعنی یہ کائنات خود بخود بن نہیں گئی، بلکہ کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہے، اور یہ پھر ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، بے مقصد نہیں، بیکار نہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے. یعنی یہ جو دن اور رات بنائے ہیں اور تمہیں بسایا ہے، کیونکہ دن اور رات ہیں تو ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر نہ دن ہوتا نہ رات ہوتی تو آپ سوچیے کہ پھر کیا ہوتا، یعنی ہم کہاں کھڑے ہوتے. اب بھی آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، وہاں کتنی کٹھن اور دوبھر زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنے کے یہ سامان پیدا کیے، اور پھر ایک خاص وقت تک ہمیں بھی پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بھی ایک خاص وقت تک کے لیے بنایا گیا ہے. پھر ایک دن آئے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اپنے ان اعمال کے مطابق بدلہ لینے کے لیے جو ہم نے کیے ہوں گے. تو آسمان اور زمین کی تخلیق قیامت کے قائم ہونے پر دلیل ہے، یعنی جس رب نے آسمان اور آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بنائی، اور زمین اور زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بنائی، وہ رب اس بات پہ پورا پورا قادر ہے کہ وہ قیامت کا دن بھی قائم کرے اور جنت اور جہنم میں لوگوں کو بسائے. جیسے سورۃ شورا میں بھی آتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اسی کے نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دی. اب یہاں صرف جانداروں کو فوکس کیا گیا، لیونگ بینگس کو، اور وہ ان کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے پوری طرح قادر ہے، کیونکہ پہاڑوں اور درختوں کا تو کوئی حساب کتاب نہیں نا، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف جانداروں کا کیا گیا. اچھا، جانداروں میں کون کون آتے ہیں؟ انسان، جن اور حیوانات. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن حیوانات کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر ان میں سے ایک دوسرے کے بدلے دلائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا. لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی برے انجام سے ڈرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ان نشانیوں پر سے گزرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف سے اعراض برتتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے. سورۃ یوسف میں آتا ہے، وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر وہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی توجہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے. تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا اور عبرت کے نگاہ سے کائنات کی نشانیوں کو دیکھنا ضروری ہے، اس میں ترغیب دی جا رہی ہے. اور کائنات میں غور و فکر کرنے کے اپنے فائدے بھی ہیں، اس سے بصیرت اور عقل بڑھتی ہے، ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اور غور و فکر نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات کے بارے میں بے پرواہی یا لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ پہلا بھی جاتا ہے. اور قلب و ذہن پر ایک جمود سا طاری ہو جاتا ہے، اس لیے غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون،
بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ پچھلی آیات میں مخلوق کے آغاز اور پھر ان کے دوبارہ پیدا کیے جانے کا ذکر تھا، انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، تو اس آیت میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا حال بیان ہوا ہے اور ان کی چار صفات بیان ہوئی ہیں۔ بتائیے کون سی چار صفات ہیں؟ نمبر ایک لا یرجون لقاءنا، نمبر دو وردو بالحیات الدنیا، نمبر تین وطمئنوا بها، نمبر چار ہم عن آیاتنا غافلون۔ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، وہ اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ کائنات کی نشانیوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، کچھ غور و فکر نہیں کرتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارا خالق ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہ، اور ہمارا دل بھی نہ چاہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر کسی انسان نے آپ پر کوئی احسان کیا ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس سے ملیں، آپ اس کو دیکھیں، اس سے ملاقات کریں۔ تو جو دل اللہ کے احسانات کو مانتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نہ چاہے، اس سے ملاقات نہ کرنا چاہے۔ لیکن کچھ لوگ اس ملاقات کی نہ خواہش رکھتے ہیں، نہ انہیں انتظار ہے، نہ امید ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا دل پھر روحانی لذتوں سے کس قدر خالی ہوگا، کیونکہ کسی کی بھی ملاقات کا انتظار دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے، اور خاص طور پر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ پھر ان کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن جائیں اور ہم اس کو بتائیں کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم نے کیا کیا۔ یعنی انسان کا سارا قبلہ ہی درست ہو جاتا ہے اگر اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اور اسی تعلق کا ایک حصہ ہے کہ انسان اللہ کی ملاقات کا شوق رکھے۔ اس کی ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ ہم یہ کہتے تو ہیں لیکن واقعی دل سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، والشوق الی لقائک، آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کر، ہم اپنے دلوں کو کھنگالیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ دل کیا کہتا ہے۔ کیا صرف ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ہائے اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، بس یہی حسن ظن ہے؟ ٹھیک ہے خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف محبت بھی ہونی چاہیے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ پھر اس لذت سے محروم ہیں جو اللہ سے ملاقات کے شوق کی لذت ہوتی ہے۔ اور لا یرجونا میں رجا کا لفظ تما اور خوف دونوں معنوں میں آتا ہے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے، کوئی امید نہیں رکھتے، یعنی نہ ہی ان کا آخرت پر کوئی یقین ہے، نہ حشر نشر پہ کوئی ایمان ہے، بلکہ وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اور یہ ایمان کے بہت بڑے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر بندے کے ایمان کی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اندر جو جو کچھ ہونا ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ان سب چیزوں پر ایمان، اور انہی میں سے ایک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس پر بھی انسان کا ایمان ہو۔ اگر آپ کا بچہ بہت دن سے آپ سے نہ ملا ہو، دور ہو آپ سے، تو آپ کا دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو، انتظار ہوتا ہے آپ کو، اس کیفیت کو محسوس کیجئے، پھر اس کے برابر رکھیے کہ کیا اللہ سے ملاقات کا بھی ایسا ہی شوق ہے میرے دل کے اندر؟ خالی ہے نا ہمارے دل، وہ محبت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل دنیا کے محبت سے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی محبت ساری محبتوں سے اوپر ہو، ہر محبت سے بڑھ کر ہو، اپنی اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر، اور اپنے سارے جتنے بھی پیارے ہیں سب کی محبتوں سے بڑھ کر۔
ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی، ایک برٹش جرنلسٹ لورن بوتھ کر کے، وہ مسلمان ہوئی، تو اس کا
بھی ہو چکی ہے.
تو اس نے اتنی اچھی بات کی، وہ فلسطین میں رہی جبکہ وہ مسلمان نہیں تھی، اور یہ سارے غزہ اور یہ سب جگہوں پہ اس نے کام کیا. تو اب آج کل جو آ رہی ہیں ویڈیوز اور ان کو دیکھ کے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فلسطینی لوگوں کا جو مجھے جس نے وہ کیا مسلمان، یہ صرف ایمان نہیں ہے، یہ بلیف، یہ یقین ہے کہ وہ آخر یہ وقت آئے گا. اسی لیے وہ اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ یہ بچہ ہم ملیں گے، ہم جائیں گے وہاں پہ، ہم ہر چیز.
بالکل.
تو اسلام
یہ عارضی جدائی ہے،
ایمان سے ایک لیول آگے یقین، جب یقین ہوگا تو پھر ظاہر ہے اور.
تو نیک اعمال صرف وہی کر سکتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے آنے کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے سفر کرنا ہے اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لیے آپ کے پاس سامان سفر ہونا چاہیے، ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، تو آخرت کے سفر پر ضرورت کی چیز کیا ہے سب سے بڑھ کر؟ نیک اعمال. تو پھر جب یہ یقین ہوتا ہے کہ ملاقات ہونی ہے، تو پھر تیاری بھی تو کرتا ہے نا انسان، پھر خالی یقین ہی تو نہیں ہوتا. اور اگر یہ یقین نہ ہونا تو کوئی اور چیز نہیں جو انسان کو سچا بننے میں مدد دے، امانت دار بننے میں مدد دے، بری عادتوں سے روکے، بری خواہشات سے روکے، اپنی حدود میں رکھے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی میں کروں گا، جس دن ملاقات ہوگی اس دن سب سامنے آ جائے گا. یعنی روز آخرت پر ایمان جو ہے یہ نیک اور صالح زندگی کی بنیاد ہے، ہماری نیکیاں اس پر بیس کرتی ہیں. اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہوگی تو اوپر عمارت بہت کچی ہوگی، کبھی اچھا کام کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. لیکن جس کو یقین ہوتا ہے اور جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، تو پھر دیواریں بھی مضبوط اٹھاتا ہے نا، کہ مجھے فکر کی بات نہیں، اس کے نیچے ہے سہارا. سورۃ کہف کے آخر میں آتا نا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی سب سے بڑھ کر شرک سے بچے. اور آخرت پر یقین کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان پانچ چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو. اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے تو عمل ہی قبول نہیں. ام سلمہ کہتی ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، تو کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا ذکر اور اس کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی نہیں کہا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. تو جو آخرت کی امید ہی نہیں رکھتا اور آخرت میں اس کا صلہ نہیں چاہتا، صرف دنیا میں ہی بدلہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے اعمال صرف دکھاوے کے ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی. اور جو آخرت پر ایمان نہ رکھے وہ سراسر خسارے میں ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بڑے خوش ہیں، یعنی دنیا کے دکھاوے کے لیے اور دنیا کی ترقی کے لیے اور دنیا کے فائدوں کے لیے، بس وہ حیران پھرتے ہیں. لیکن ان کے دل میں بھی خیال تو آتا ہوگا کہ یہ اتنا کچھ میں نے بنا لیا، اس کا اینڈ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ اس کلخ میں رہتے ہیں اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے. اپنے آپ کو نا بول کے کہا کرے، میں نے یہ کام کیا نا اللہ، میں نے بس آپ سے اجر لینے کے لیے کیا ہے. سنایا کرے اپنے آپ کو، آپ میرے دل سے شیطان کا وسوسہ بھی نکال دیں کہ کوئی اس پر مجھے کچھ ریوارڈ دے کسی بھی شکل میں، بس میں نے آپ کے لیے کیا ہے. شیطان کا کام یہی ہے، وہ دشمن ہے نا، کہ یہ محنت کرے اور محنت کر کے ضائع کر دے.
استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ جس طرح غیر محسوس طریقے سے سردی ہوتی ہے اور باہر درخت بالکل خالی ہوتے ہیں، اور ایک غیر محسوس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گرمی اور پھر بہار لے آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ہم علم مسلسل حاصل کرتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے موسم کو بھی بدل دیتا ہے.
بالکل. غیر محسوس طریقے سے.
ہاں جی, اور یہ جو شوق ہے یہ وہ پھر پیدا ہو جاتا ہے,
پھر شوق پیدا ہو جاتا ہے. اکثر سوچا کریں کہ جب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا, میں کس حال میں کھڑی ہوں گی, کیا منہ دکھاؤں گی, کیسی شکل لے کے جاؤں گی. ورضوا بالحیات الدنیا, اور وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے, یعنی آخرت کی بجائے دنیا پر ہی راضی ہو گئے, اس کی لذتوں پر, اس کی خواہشات پوری کرنے پر, اسی میں منہمک ہیں, اسی کی تلاش میں ہیں, اسی کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں. لذتوں کی تلاش میں ایک لذت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک اور لذت کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اور پھر ایک اور کے پیچھے چل پڑتے ہیں. دنیا کی چمک کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں سراب کی طرح, اور اپنے ارادے اور نیتیں اور عزائم وہ سب بھی صرف دنیا کی خاطر ہیں. ان کی ساری سوچ کا محور, ان کی ساری تھکاوٹ, ان کی ساری محنت, ساری کی ساری محض دنیا کے لیے ہے. دنیا کو گزرگاہ نہیں سمجھتے, دنیا کو ٹھکانا سمجھتے ہیں, جبکہ دنیا ہمیں ٹھکانا دینے والی کوئی نہیں, دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں اور آخرت کی بجائے دنیا کو پسند کرتے ہیں. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اس دو کا کیا کنیکشن ہے کہ دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ مثلاً آپ بہت دنیا میں ہیں اور آپ کے شوہر پانچ وقت مسجد جانے لگ گئے, تو کیا آپ کو پسند آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا. یا ہسبینڈ دنیا میں ہے اور بیوی الہدا جانے لگ گئی ہے, قرآن پڑھنے لگ گئی ہے, اب وہ بہانے بہانے سے کیوں روک رہے ہیں کہ یہ تو ٹو مچ ہو جائے گا, پھر یہ مجھے بھی روکے گی, یہ کام نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. یہ دو چیزیں جو ہے نا آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں کہ جو دنیا کی زندگی سے راضی ہوتا ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ آخرت کی بات کرے تو اس کو پسند نہیں آتی. کوئی مرنے کے بعد کا ذکر کرے تو کہتے تم موت کی بات نہیں ہر وقت کیا کرو, شٹ اپ کال دے دیتے, ہر چیز پہ شٹ اپ کال, یہ نہیں بات کرو, ہر وقت تمہیں یہی باتیں سوچتی ہوں. اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں, ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی اللہ کے راستے کو ٹیڑھا بتاتے ہیں, یعنی ایسے ایسے نقطے نکال کے لاتے ہیں کہ انسان سوچے کہ اس دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ دین ہی ٹھیک نہیں ہے, مشکوک کر دیتے ہیں اس کو. یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں, اور یہ لوگ صرف نان مسلمز میں نہیں, افسوس یہ کہ سو کالڈ مسلمز کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے ان سب چیزوں کے کرنے کی؟ دنیا کی محبت. علم تو ہے, جانتے ہیں, لیکن یقین کوئی نہیں, اور پھر دنیا کی محبت ہے. یعنی مسلم اور پریکٹسنگ مسلم میں خود سے ہی فرق کر لیا. پورے قرآن میں ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے کہ اف یو آر اے مسلم یو ہیو ٹو بی پریکٹسنگ. اب یہ ہے کہ پوری دنیا کے بجائے, یعنی دنیا کی بات ہوئی, لیکن پوری دنیا کی بجائے چند چیزیں بھی آزمائش بن جاتی نا. کوئی ایک چیز بھی آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے پیسہ, وہ ایک فتنہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی کرسی مل جائے. کچھ لوگ عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور جب مقصود مل جاتا ہے تو بعض اوقات اس پہ خوش ہوتے ہیں, اور بعض اوقات خوش نہیں ہوتے, پھر کسی اور کی تلاش میں, اور آخرت کی فکر ختم, آخرت سے بے پرواہی, اصل کو چھوڑ کے حقیر پہ راضی ہو گئے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کا فوبیا ہو جانا کہ بس ساری ایفرٹ اسی کے پیچھے لگا دینا. اور دنیا کی محبت جو ہے یہ ایک بیماری بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب میری امت کو بھی سابقہ امتوں کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا, اترانا, تکبر کرنا, زیادہ مال جمع کرنے کی حرص, اور دنیا میں فریب سے کام لینا, دھوکا دینا دوسروں کو تاکہ ہم دنیاوی فائدے زیادہ زیادہ اٹھا سکیں, بغض کرنا, حسد کرنا اور بغاوت. یہ ہیں بیماریاں پچھلی امتوں کی جو اس امت میں بھی آ گئیں. پھر اسی طرح دنیا کو ہی اپنی سوچ و بچار کا مرکز بنا لینا, یہ بھی ایک بیماری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو وہی اس کا ہدف بن جائے, وہ اسی کی نیت کرے, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ رکھ دیتے ہیں. ہر وقت اس کے اندر ایک محتاجی کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے, یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, میرے فیوچر کا کیا ہوگا, یعنی فقر و فاقہ کا خوف اس کو لاحق ہو جاتا ہے, اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں, فوکس اس کا ختم ہو جاتا ہے. اس کی زندگی میں جو ایک جینے کے لیے مرکزی نقطہ ہوتا ہے نا کہ انسان کس لیے جیتا ہے, وہ بکھر جاتا ہے, اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں, بے نیازی ڈال دیتے ہیں, اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. تو رضوع جو ہے نا, راضی ہونا, یعنی دنیا ایک ضرورت تو ہے لیکن دنیا پہ راضی نہیں, کیونکہ دنیا تو مچھر کے پر برابر بھی نہیں اللہ کے نزدیک, اصل چیز تو آخرت ہے. تو اس پہ راضی ہونے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اور راضی وہی ہوتا ہے جو آخرت کا یقین نہ رکھتا. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، یعنی دنیا کی زندگی سے مطمئن ہونے والے، یعنی انہیں اگر مزہ آتا ہے تو دنیا میں ہی آتا ہے، آخرت کے ذکر سے نہیں آتا. کیونکہ مطمئن انسان کس چیز پہ ہوتا ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے، جس کے سوا اس کو کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا. یعنی جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا اور اسی کی خواہشات اور لذات اور شہوات پہ ٹوٹ پڑے، جس طرح بھی انہیں دنیا حاصل ہوتی ہے بس اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری ایفرٹس لگا دیتے ہیں، اور دنیا کو ہی اپنی آخری پناہ گاہ سمجھتے ہیں. حالانکہ اہل ایمان کا اطمینان کہاں ہے؟ وہ کس سے مطمئن ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. تو محروم لوگوں کے دل ہر خیر سے مر چکے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو نہ ذکر کا مزہ آتا ہے اور ان کی وحشت نہیں دور ہوتی. اس کیفیت کا بھی علاج کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، اور ایمان کے لیے علم کو بڑھانا چاہیے، کائنات میں غور و فکر کو بڑھانا چاہیے، تاکہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پائیں، نہ کہ دنیا کی کسی چیز کے مل جانے پر ہم خوش اور مطمئن ہو جائیں. اور آخری صفت ان کی کیا ہے؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں. یعنی ان کی چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی ان آیات اور نشانیوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو دلوں کو بیدار کرتی ہیں. کیونکہ جو دنیا کے اندر ہی کھبے ہوئے ہیں نا، باہر دیکھنے کا تو وقت ہی نہیں، بند کمروں میں رہتے ہیں، اللہ کی کائنات اور قدرت تو نظر ہی نہیں آتی. آیات سے مراد کون سی آیات ہیں؟ دونوں، شرعی بھی اور کونی بھی. یعنی قرآن سے بھی غافل ہیں اور کائنات میں بھی غور و فکر نہیں کرتے. تو قرآن سے غفلت بہت بڑی وجہ ہے آخرت سے غافل ہونے کی. اور جب قرآن سے غفلت ہوتی ہے تو شرعی احکامات سے غفلت ہوگی، اور جب شرعی احکامات سے غفلت ہوگی تو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں.
جی السلام علیکم استاذہ جی، میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ پیار کریں جب ہم اس کے پیغام دینے والے سے اتنا پیار کرتے ہیں. ہر بندے کی تمنا ہے جیسے آپ سے ملنے کی، کہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی وہ فون پہ کہتے ہیں کہ ہماری تمنا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں جو اللہ کی کتاب کا پیغام پہنچا رہی ہیں. تو پھر اپنے اللہ سے بھی بہت پیار کرنا چاہیے
جس کا اصل احسان ہے. ہم تو صرف بانٹنے والے ہیں نا، اصل احسان تو اللہ کا ہے. تو یہ بھی کتنی ذاتی کی بات ہے کہ جو بانٹ رہا ہے اس سے تو ہم بہت خوش ہوں، اور جو پیچھے دینے والا ہے اس کی پرواہ ہی نہ کریں. یہ بھی حق تلفی کی بات ہو جاتی ہے نا.
استاد جی جیسے آپ نے ابھی کہا تھا نا کہ جس سے محبت ہوتی ہے، محبت اور خوف ساتھ ہی ہوتا ہے، تو مجھے یہ مائنڈ میں آ رہا تھا کہ اس کا خوف ہی ہوتا ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اس طرح کی محبت کریں کہ یہ خوف ہو کہ اللہ ہم سے تو ناراض نہ ہو جائے، تو خود بخود فرما برداری آئے.
اس آیت سے جو سبق ہم نے سیکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آخرت کو بھلا کے صرف دنیا کی زینت اور رونق کے پیچھے بھاگنا قابل مذمت ہے. یعنی دنیا بقدر ضرورت حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا برا نہیں ہے، لیکن آخرت کو بھلا کے صرف اس کے پیچھے لگ جانا یہ قابل مذمت ہے. اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کے نقصانات بھی ہیں. حسن بصری کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نہ مزین کیا نہ اس کا رتبہ بلند کیا. جب وہ اس پہ راضی ہو گئے تو انہوں نے اس کو مزین بھی کیا اور اس کے معیار کو بلند کیا، اور اللہ کی کونی آیات سے بے خبر اور غافل ہیں اور ان میں غور نہیں کرتے، اور شرعی آیات سے بھی غافل ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اور یہ کہ قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو ان کے دنیا میں کیے گئے گناہوں، خطاؤں اور جرائم کا بدلہ ہے. اچھا، یہ جو اللہ کی ملاقات ہے اس کے بارے میں آپ کو وہ حدیث معلوم ہے کہ جس میں آتا ہے کہ مومن کا ملاقات کا شوق کب زیادہ ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم موت کو تو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ملاقات کے لیے موت کے رستے سے گزرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں، لیکن جب مومن کی موت قریب آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور کرم کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ تم سے راضی ہے. یعنی فرشتے جب آتے ہیں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، تو یہ جب لفظ اس کو کہتے ہیں راضیہ مرضیہ، یعنی تم اپنے رب سے راضی، رب تم سے راضی، تو اس کے نزدیک جو کچھ آگے ہے اس سے زیادہ اسے کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. لیکن کافر کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور سزا کی خبر دی جاتی، تو اسے اس سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہیں ہوتی جو کچھ اس کے آگے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اب یہ ہے کہ اس لقاء کی نوعیت کیا ہوگی. جب رضامندی کی خبر آتی ہے تو شوق زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ہمیں شوق ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تو پھر خوف دور ہو جائے گا نا. تو بات یہ ہے کہ موت کی کراہت تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس سے نہیں منع کیا گیا. یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتے، اللہ تعالیٰ سے تو ملنا ہی چاہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ موت کے وقت اگر فرشتے آ کے سزا کی خبر سناتے ہیں تو اس وقت تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی پھر، اور پھر قیامت کے دن لوگ اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے. اگر چودھویں کا چاند طلوع ہو اور اس کے آگے کوئی بادل نہ ہو تو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو اسی طرح لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے خوش ہو جائے. لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنی چاہیے. جب آپ کو کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ تیاری کرتے ہیں، تو اس کی تیاری کرنی ہے. اور جو غافل ہیں پھر نمبر 8 آیت میں اس کا انجام بتا دیا گیا.
اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون،
یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے بسبب اس کے جو کمائی وہ کرتے تھے، یعنی ان کا ٹھکانہ اور مسکن جہنم ہے جہاں سے وہ کبھی بھی نہ نکل سکیں گے، کیونکہ انہوں نے کفر، شرک اور مختلف قسم کے دیگر گناہوں کا ارتکاب کیا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو برا عمل کرے گا وہ اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، سورۃ النساء کی آیت ہے. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا. آیت نمبر 9 میں اب ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لا کر،